أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین اکرام, سحر عالمین نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں, اور جہاں کہیں بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیۂ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ایک بڑی اہم حدیث ہے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا, اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو, یعنی جو ہمارے احادیث میں اور ہمارے کلام میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں, جو اچھی باتیں پائی جاتی ہیں, اگر اس سے آشنا ہو جائیں تو ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ہماری اتباع کریں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے اسلام پلس جس کا نام ہے, اس میں اسلام جو واقعاً خدا کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, اس کو ہم آپ تمام ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دنیاوی جو مشکلات ہیں آج جو ہمارے سامنے مشکلات کی صورت میں سامنے آئی ہیں, اسلام نے ان کو کس طریقے سے حل کیا ہے, اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں سوالات آپ کے ہوتے ہیں اور جو جوابات ہوتے ہیں وہ حوض علمیہ قم کے جو ماہرین اسلامیات ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں, اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آپ تک پہنچایا جائے. تو آپ ہمیں اجازت دیجیے, اس پروگرام میں مختلف حصے ہوتے ہیں, مثلا احکام کے حوالے سے, عقائد کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, اور دوسری چیزوں کے حوالے سے. آپ جو بھی سوال کرتے ہیں ہمارے مہمان اس کا جواب دیتے ہیں. تو آپ ہمیں اجازت دیجئے, یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. ناظرین اکرام, پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. اور اس حصے میں جو ہم گفتگو کریں گے اور جو آپ کے سوالات دیکھیں گے اور ہمارے مہمان جواب دیں گے, وہ ہیں اخلاق کا حصہ. اخلاق کے بارے میں جو آپ کے سوالات آئے ہیں اس پر گفتگو ہمارے مہمان کریں گے. اور جو سب سے پہلے ہم سوال لے رہے ہیں وہ ایک ویڈیو کی صورت میں ہے. جناب محسن رضا صاحب نے انڈیا سے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے, اور یہ سوال دیکھتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے اس ناظر کے سوال کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جواب کو بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں محسن رضا دہلی سے بات کر رہا ہوں. محترم مہمان سے میرا ایک سوال ہے, قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان کا رزق حلال اور طیب ہونا چاہیے, طیب اور حلال میں کیا فرق ہے, اس کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں, شکریہ, خدا حافظ.
جی, آپ نے صحیح فرمایا, قرآن کی یہ آیت جو آپ نے سوال فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, یعنی اے لوگو, آپ جو کچھ خداوند متعال نے زمین میں آپ کے لیے رکھا ہے اس میں سے حلال اور پاک رزق کو کھایا کریں اور شیطان کی پیروی نہ کریں, چونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پہ حلال سے مراد وہ رزق ہے جس رزق کے اندر کسی دوسرے انسان کا حق شامل نہ ہو, یعنی غصب نہ ہوا ہو, وہ رزق کسی کا حق چھین کے انسان نے نہیں لایا ہو, اس کو کہتے ہیں حلال. طیب اور پاک اسے کہتے ہیں جو نجس نہ ہو, نجاسات میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں لگا ہو. لیکن ساتھ ساتھ علماء اخلاق اس بات کی طرف بھی انسان کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ اس چیز سے بھی انسان احتراز کرے, بچا رہے, جس کے اندر نجاست معنوی کا شبہ ہو, یعنی انسان کا مزاج جو ہے اس رزق کی طرف میل نہیں کرتا, کھانا نہیں چاہتا, تو اس کو بھی بعض علماء اخلاق نے فرمایا ہے کہ وہ رزق بھی ناپاک رزق میں ہے, اور انسان کو چاہے کہ اسے دوری اختیار کرے اور اس سے استفادہ نہ کرے.
ناظرین, اب جو ایک بہت اہم موضوع ہے, دیکھیے, حسد کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی, اب عجب کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ عجب کسے کہتے ہیں, خود پسندی کسے کہتے ہیں. اور یہ سوال کیا ہے جناب علی سلمان صاحب نے, اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اس سوال کا جواب اپنے مہمان کی زبان سے سنتے ہیں.
دیکھیے, عجب اور خود پسندگی, اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پسند کرے، اپنے آپ سے راضی ہو جائے، خود کو پسند کرے. مثلا ہمارا لباس، اس سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے. ہمارا گھر، اس سے اچھا کوئی گھر نہیں. ہمارے بچے بس یہی ہیں، ان سے بہتر، ان سے اچھے، ان سے خوبصورت کوئی بچے نہیں ہیں. نہیں، اپنے آپ کو پسند کرنا یا ان چیزوں کو پسند کرنا جو اسے تعلق رکھتی ہیں، اسے خود پسندی کہتے ہیں. یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے. روایات میں آیا، من دخل فی العجب فقد ہلاکا، جس کے اندر عجب داخل ہو گیا وہ گیا ہلاک ہو گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو شخص اپنے آپ کو پسند کر رہا ہے، اپنی چیزوں کو پسند کر رہا ہے، وہ اپنی عیب کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. کون ہے جس کے اندر عیب نہیں پائے جاتے ہیں؟ کون ہے جس کے اندر خامیاں اور غلطیاں نہیں پائی جاتی ہیں؟ انسان جب اپنے عیب کی طرف متوجہ ہوگا، اس وقت تو کوشش کرے گا عیب کو دور کرنے کے لیے. لیکن جب عیب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں انسان جب سمجھے گا کہ بیماری ہمارے پائی جا رہی ہے ہمارے اندر، تب وہ علاج کرے گا تو اسے شفا ملے گی. لیکن جب وہ جان ہی نہیں رہا ہے کہ بیماری ہے تو علاج کیا کرے گا؟ اسی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا. تو من دخل فی العجب فقد ہلاکا، جس کے اندر عجب داخل ہوا وہ ہلاک ہو گیا. سوچنا چاہیے کہ انسان کیوں راضی ہو رہا ہے اپنے آپ سے، کیوں خود کو پسند کر رہا ہے. بس جس چیز کو پسند کر رہا ہے، یا تو وہ چیز ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. مثلا وہ عالم نہیں ہے، مثلا وہ اس صفت کا مالک نہیں ہے جس کو وہ خود پسند کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے. سماج میں اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جائے گا. لیکن اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے، مثال کے طور پر اس کا اپنا گھر ہے، بڑا گھر ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، اپنے جسم کی طاقت کو، علم کو پسند کر رہا ہے، تو تھوڑا سا سوچ لے یہ سب عارضی چیزیں، ان کا دینے والا کون ہے؟ کوئی اور ہے. تو جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں. جیسے جیسے شکر ادا کرتا جائے گا، ویسے ویسے نعمت میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. عجب کی اس وجہ سے مذمت کی گئی ہے کہ یہ سبب بن جاتا ہے تکبر کا. جب عجب آتا ہے تو انسان متکبر ہو جاتا ہے. جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو پروردگار اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو کس طریقے سے پروردگار نے ذلیل و رسوا کیا.
ناظرین، خداوند عالم سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، جیسے حسد ہے، جیسے عجب ہے، خود پسندی ہے، تکبر ہے، خداوند عالم ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے. چونکہ یہ وہ ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اسی حصے کا ایک سوال اور لیتے ہیں، یعنی اخلاق کے حوالے سے سوال کیا ہے محمد رضا صاحب نے، اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. اور اس موضوع پر بھی گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، ریاکاری یہ اخلاص کی ضد ہے. ریاکاری یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرنا. اب اس کی بہت سی اقسام ہیں. کبھی ریاکاری اصل عمل میں انسان کرتا ہے، یعنی جب دوسروں کے سامنے ہوتا ہے تو مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا. کبھی عمل میں نئی ریاکاری ہوتی ہے، بلکہ اس کی کیفیت میں ریاکاری انسان کر لیتا ہے. مثلا گھر میں تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو بڑی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے. یہی انسان جب مسجد میں آتا ہے تو بڑے خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے. تو یہ ریاکاری ہے، اس کی بے انتہا مذمت کی گئی ہے. اسے شرک خفی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، وہ شرک جو بہت آہستہ سے چلتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت ہماری ضائع چلی جائے گی. جو ریاکار شخص کو کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا. روز قیامت پروردگار اس سے کہے گا کہ جس کے لیے تم نے اس عمل کو کیا ہے، جا کر اسی سے اجر و ثواب لو، ہمارے لیے تو نہیں کیا ہے. تو ریاکاری یہ انسان کو اجر و ثواب سے محروم کر دیتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اخلاص جیسے جیسے انسان کے اندر آتا جائے گا، ویسے ویسے انسان کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا اور اس کی عظمت بھی بڑھتی چلی جائے گی. ریاکار شخص، وہ سماج میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، سماج میں بھی کوئی اس کا مرتبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سماج میں وہ بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے اخلاص والا کہ جو اس کو عزت دے سکے، جو اس کو احترام دے سکے. ریاکار شخص، اس کی اتنی مذمت کی گئی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. احمق بھی کہا گیا ہے، بیوقوف بھی کہا گیا ہے. اور جب ریاکاری زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ نفاق بن جاتی ہے، اور نفاق انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کر سکیں، ریاکاری سے دور رہیں۔
الہی آمین۔ ناظرین، یہ گفتگو آپ نے ریاکاری کے حوالے سے سنی۔ دیکھیے، اخلاق کا جو ہمارا سیکشن ہے یا یہ حصہ ہے ہمارے اس پروگرام کا، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور اگر کوئی بھی سوال ہو، چونکہ آج بہت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقی بیماریوں میں بری طرح مبتلا ہے، آپ دیکھیے جگہ جگہ آپ کو یہ مشکلات نظر آئیں گی، اسی کے پیش نظر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس اخلاق کے حصے کو روکتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ پروگرام میں۔ اس کے بعد جو حصہ ہے اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن مختصر سے وقت کی بات ہے۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو آپ کے سوالات ہیں ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہمارے مہمان اپنے فرامین سے آپ کو اور ہمیں مستفیض کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اب ہم احکام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ احکام کے حوالے سے ہمارے بہت سے ناظرین نے سوالات بھیجے ہیں، ہم تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں۔ تو آج جتنا وقت میں گنجائش ہوگی ہم سوالات لیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں جناب علی اصغر صاحب کا، وہ احکام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ غیر اسلامی ممالک میں جو چیزیں بازار میں کھال کی وکتی ہیں، مثلاً بیلٹ یا پرس وغیرہ، کیا وہ پاک ہیں، اور کیا ان چیزوں کے ہمراہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، غیر اسلامی بازاروں سے جو کھال کی چیزیں خریدی جاتی ہیں، چاہے وہ بیلٹ ہو یا پرس ہو، تو اس کے بارے میں دو قسم کے احتمالات ہوتے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ چیز اصلی کھال کی بنی ہوئی ہے یا مصنوعی کھال کی بنی ہوئی ہے۔ اگر اسے اس چیز میں شک ہے کہ یہ کھال کی بیلٹ یا کھال کا پرس اصلی کھال سے بنا ہے یا نقلی کھال سے بنا ہے، تو اس صورت میں ایسی بیلٹ میں یا ایسے پرس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جائز ہے اس کے لیے کہ حالت نماز میں بیلٹ کو بھی باندھے رہے اور اپنے پرس کو بھی جیب میں رکھے رہے۔ اب آئیے دوسری صورت۔ انسان کو یقین ہے کہ یہ چیز جو میں نے کھال کی خریدی ہے یہ اصلی کھال کی ہے، لیکن وہ اس بات کا احتمال دے رہا ہے کہ یہ کھال اس جانور کی ہے جس کا ذبیحہ شرعی ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان ایسی بیلٹ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور ایسے پرس کو نماز کی حالت میں رکھ سکتا ہے اپنے ساتھ، لیکن یہ احتمال اس کا اقلائی ہو، یعنی اقلا کہیں کہ جو اس نے احتمال دیا ہے یہ صحیح احتمال ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے۔ لیکن اگر اس کا احتمال غیر اقلائی ہے، مثلاً 100 میں 2% وہ اس بات کا احتمال دے کہ یہ بیلٹ جس جانور کی کھال سے بنائی گئی ہے اس کا ذبیحہ ہوا ہے، لیکن 98% اس بات کا اسے گمان ہو یا احتمال دے کہ یہ مردار کی کھال سے بنی ہے، تو اس صورت میں اس بیلٹ کے ساتھ نماز پڑھنا بطلان نماز کا سبب ہے۔
بہت شکر گزار ہیں ہم اپنے اس ناظر کے جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا۔ اور اس کے بعد سوال پوچھا ہے جناب شاہد عباس صاحب نے دہلی سے، احکام کے حوالے سے وہ بھی ایک سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اس سوال کو دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنا ویڈیو کی صورت میں سوال بھیجا، اس کے لیے ہم خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، تو آپ تمام ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم، میں یاسر شاہد عباس بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے سجدے میں کتنی چیزیں واجب ہیں، وضاحت فرمائیں، شکریہ۔
نماز کے سجدے میں 10 چیزیں واجب ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اعضاء سبعہ کو زمین پر رکھے، یعنی پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھوں کے سروں کو زمین سے متصل رکھے۔ دوسری چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ ذکر کا کہنا، انسان سجدے میں ذکر کہے، ایک مرتبہ سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہے، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہے۔ تیسری چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ یہ ہے، ذکر کہتے وقت بدن کا ساکن رہنا، پس انسان حالت حرکت میں ذکر کو نہ کہے۔ چوتھی چیز، دوسرے سجدے کے لیے سر کو اٹھانا، ایسا نہ ہو کہ انسان سر کو سجدے میں رکھے اور دوسرے سجدے کے لیے تھوڑا سے سر کو بلند کرے اور فوراً سر کو سجدے میں رکھ دے۔ اور ایک اور چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ یہ ہے، پہلے سجدے کے بعد اطمینان و سکون کی حالت میں بیٹھنا، پھر دوسرے سجدے میں جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ فوراً سر کو سجدے سے اٹھایا اور فوراً ہی آپ سجدے میں چلے گئے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بدن کا استقرار، یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز واجب ہے، ذکر کے ختم ہونے تک تمام اعضائے سبعہ کا اپنی جگہ پر ہونا، یعنی جب تک آپ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اس وقت تک آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کو اٹھا لیں یا پیر کے انگوٹھوں کو زمین سے اٹھا لیں۔ ایک اور چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ ہے کہ وہ یہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ کا کھڑے ہونے کی جگہ سے بندھی ہوئی چار انگشت سے زیادہ بلند یا پست نہ ہونا۔ ایک اور چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی کو ایسی جگہ پہ رکھنا جس پر سجدہ صحیح ہو۔ ایک اور چیز جو واجب ہے سجدے میں وہ یہ ہے، سجدے کی جگہ کا پاک اور پاکیزہ ہونا۔ اور آخری چیز جو سجدے میں واجب ہے، ذکر سجدے کو عربی زبان میں ترتیب و موالات کے ساتھ کہنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو واجبات سجدے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
جی ناظرین، ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو صرف جواب آپ تک نہیں پہنچتا بلکہ پوری دنیا تک جواب پہنچتا ہے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ جو کلپس ہوتی ہیں ان کو سوشل نیٹ ورک کے ذریعے، یعنی فیس بک کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور بھی آگے بڑھایا جاتا ہے۔ تو جس تک بھی وہ جواب پہنچے گا ان تمام کے ثواب میں آپ شامل ہیں، اور اگر کسی ایک انسان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، مثلا وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا تھا لیکن رعایت کرتا ہے، تو اس کے ثواب وہ ثواب میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ تو یہاں پر محمد راہب صاحب انڈیا سے ایک سوال کر رہے ہیں اور انہوں نے ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم ان کا سوال انہی کی زبان سے سنیں گے ان کی تصویر کے ساتھ، اور اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے۔ جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔
السلام علیکم، میں محمد راہب ہندوستان دہلی سے آپ کے پروگرام میں، میرا یہ سوال یہ ہے کہ سلام کرنے اور اس کا جواب دینے میں کس کو کتنا ثواب ملتا ہے، ذرا وضاحت کر دیں، بس یہ سوال، شکریہ۔
جی دیکھیے، سلام کرنا تو اس میں بہت زیادہ اسلام نے اس کی تاکید کی ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلام کرنے والے کو کتنا ثواب ملے گا، جواب دینے والوں کو کتنا سلام ملے گا، تو میں ایک مختصر سی حدیث سنائی دے رہا ہوں آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السلام سبعون حسنتن، سلام میں، سلام کرنے میں 70 نیکیاں ہیں، 70 ثواب ہیں۔ تسعۃ وستون للمبتدی، 69 ثواب سلام کرنے والے کو ملے گا، للمبتدی یعنی جس نے سلام کیا ہے۔ وواحدۃ للراد، صرف ایک ثواب جو ہے، ایک ہنسنا، ایک نیکی جواب دینے والے کو ملے گی۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کرنے میں پہل کرے، پہلے خود سلام کرے تاکہ اس کو جو ہے 69 نیکیاں ملیں، 69 ثواب ملے جواب دینے۔ اگرچہ یہ مستحب ہے، سلام کرنا مستحب ہے اور ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے، جواب دینا واجب ہے اور اس کا ثواب فقط ایک نیکی ہے۔ لہذا اسلام کے دستور پہ عمل کرنا چاہیے، کوشش یہ کرے انسان کہ ثواب کرنے میں پہل کرے، ثواب کرے اور ثواب زیادہ حاصل کرے۔
جی ناظرین، بہت اہم نقطہ ہے یہ بھی کہ سلام کا ایک یہ جو ادب ہے کتنا اہم ہے، انسان کے لیے کتنے احترام کا قائل ہوا ہے اسلام، کہ جب بھی کسی دوسرے سے ملو تو تم سلام کرو، اور اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کے جواب دینے کی کتنی تاکید کی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر بھی جو احکام کا ہمارا حصہ، اس کو ہم روکتے ہیں اور پروگرام میں اس کے بعد جو حصہ ہے اس کو ہم شروع کریں گے، لیکن آپ اجازت دیجئے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ اسی کے پیش نظر ہمارا پروگرام کا یہ حصہ ہے، ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کے قرآن کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات اپنے مہمانوں کی مدد سے آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو سب سے پہلا سوال کیا ہے قرآن کے حوالے سے جناب یوسف آصف ویرانی صاحب نے، ان کا سوال ہے کہ شب قدر میں قرآن کس طرح سے نازل ہوا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ کے جواب کو دیکھتے ہیں اور اس سے قصب فیض کرتے ہیں۔
بہت ہی بہترین سوال کیا ہے آپ نے، یقیناً ایک علمی سوال ہے کہ جو بہرحال ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ شب قدر میں قرآن مجید کس طرح نازل ہوا۔ اس لیے کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، سورہ نہ انزلنا کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں نازل کیا، مگر کس طرح سے نازل ہوا؟ تو اس کے لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید کے دو طرح کے نزول ہیں۔ ایک نزول قرآن کا دفعی ہے، یعنی اکٹھا نازل ہوا ہے، دفعتن نازل ہوا ہے قرآن مجید، یکجا نازل ہوا ہے۔ اور دوسرا نزول تدریجی ہے، یعنی آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، قدم بہ قدم نازل ہوا ہے، مرحلہ بہ مرحلہ نازل ہوا ہے۔ تو شب قدر جو نازل ہوا ہے وہ مفسرین کرام نے اور جو علوم قرآن کے جو ماہرین ہیں انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ شب قدر جو نازل ہوا ہے قرآن مجید وہ اکٹھا نازل ہوا ہے، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، محمد حسین طباطبائی، جن کی تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن مشہور ہے، آپ حضرات یقین مطالعہ کرتے ہوں گے، اگر نہیں کیا ہوگا تو دیکھیں، بہت ہی عالی شان تفسیر ہے وہ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دو لفظ آئے ہیں، ایک انزلہ کی آئی ہے، ایک نزلہ کی آئی۔ انزلہ مطلب اکٹھا نازل ہوا، ایک دفعہ نازل ہو گیا، دفعت ایک جا نازل ہو گیا۔ اور نزلہ کی جو لفظ آئی ہے، نزلنا، کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل کیا ہے قرآن مجید کو۔ تو شب قدر میں جو نزول ہے وہ یکجا نازل ہوا ہے، جس کے لیے انزال کا لفظ ہے، انزلنا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، انزلا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی اکٹھا نازل کیا، ایک جگہ نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر وہ 23 سال کی مدت میں، 20 سال کی مدت جو بھی ذکر کی جاتی ہے، اس میں دھیرے دھیرے کر کے آیتیں موقع اور محل کے لحاظ سے اور تقاضے کے لحاظ سے، شرائط کے لحاظ سے سورہ اور آیتیں نازل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جسے تدریجی نزول کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شب قدر میں جو نزول تھا وہ دفعی نزول تھا، یعنی یکجا نازل ہوا تھا قرآن مجید، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔
ناظرین اب ہمارے ساتھ رہیے آپ، جو قرآن کے حصے کا ہمارا تیسرا جواب سوال اور جواب ہے، یہ سوال کیا ہے محمد کاظم صاحب نے دہلی انڈیا سے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی تصویر کے ساتھ، یعنی اپنی ویڈیو میں ہمیں یہ سوال بھیجا ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا سوال بھی ہم انہی کی زبان سے سنیں گے، اور جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان جناب مولانا احتشام رضوی صاحب قبلہ۔ تو ان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ناظر کا سوال بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں دہلی انڈیا سے محمد کاظم بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ کے پروگرام سے ایک سوال ہے کہ قرآن مجید کی کون سی آیات علم و دانش کی اہمیت پر بحث کرتی ہے؟ شکریہ، خدا حافظ۔
قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو علم و دانش کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جہاں علم و دانش کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 9، ارشاد ہو رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا اسی طریقے سے سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت نمبر 11، جہاں ارشاد ہو رہا ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، پروردگار عالم نے تم میں صاحبان ایمان کے مرتبے کو بلند کیا ہے، صاحبان ایمان کو پروردگار عالم نے رفعت اور بلندی عطا کی ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں انہیں پروردگار عالم نے اور بلند مرتبہ عطا کیا ہے. یا اسی طرح سے سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی چیز کو نہیں جانتے ہو تو تم اہل ذکر سے، اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کرو.
ناظرین، یہ قرآن کا حصہ تھا کہ جس میں آپ کے سوالات اور ہمارے مہمانوں کے آپ نے جواب دیکھے. ناظرین، یہاں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے ایک حصے کی طرف اور چلتے ہیں، لیکن آپ اجازت دیجئے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے پروگرام کا جو یہ آخری حصہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم یعنی معارف کے ساتھ ساتھ کچھ طب کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں، چونکہ انسان کبھی کبھی اس منزل پر پہنچتا ہے کہ میڈیکل سائنس اس کی بیماری کے سامنے دم توڑ دیتا ہے اور بیماری لا علاج ہو جاتی ہے. تو اس مقام پر طب اسلامی اور طب سنتی جو اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، وہ انسان کا دامن تھامتی ہے اور اس کو مایوسی سے نجات دلاتی ہے. تو اس میں سوال کیا ہے جناب زین علی صاحب نے، اور آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم زین علی صاحب کے سوال کو انہی کی آواز میں سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں زین علی ہندوستان سے بول رہا ہوں. آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے، معدے میں درد ہوتا ہے، اکثر قبض بھی رہتا ہے، کیا کیا جائے؟ شکریہ، خدا حافظ.
آپ کے سوال کے متعلق کچھ رائے عرض کرنا چاہوں گا کہ معدے کی یبوست اور معدے میں سختی کے کچھ علل و اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سبب معدے میں سردی اور بلغم کا اجتماع ہے، جس کو دور کرنے کے لیے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے مد نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرامین کے مطابق ہمیں کچھ خاص کام کرنے چاہیے، جن کی بنیاد پہ ہمارا معدہ صحیح و سالم رہے اور ہمیں یہ معدے کی بیماریاں لاحق نہ ہوں. رسول گرامی فرماتے ہیں، آپ سیب کو تناول فرمائیں، یہ معدے کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. اسی طرح بہ ایک ایسا پھل ہے، امام فرماتے ہیں، جو معدے کی اکثر بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. بہ کے پھل کو ان کے بیجوں کے ساتھ کھائیں، بہ کے پھل کو اگر بیجوں کے ساتھ کھایا جائے تو معدے کی کئی بیماریاں، جن میں سے قبض ہے اور معدے کی بلغم اور سردی کی وجہ سے یہ انسان کو قبض ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ میوہ جس کو ہم کشمش بھی کہتے ہیں، وہ بھی معدے کی سردی اور معدے کی قبض کو دور کرنے میں بہت ہی نافع ہے. چوتھی چیز جس کو رسول خدا نے فرمایا ہے وہ گلابی ہے. گلابی کا کھانا، ناشپاتی جسے ہم کہتے ہیں، ناشپاتی کو کھانا بھی معدے کے لیے بہت ہی مفید ہے.
ناظرین اکرام، بڑے شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. اب پروگرام کا جو آخری سوال ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ جناب محمد قاسم صاحب نے سوال پوچھا ہے، اور سوال ہے ان کا کہ بہت زیادہ مریض رہتا ہوں، دوا کھانے سے پھر دوسری مشکلات سامنے آتی ہیں، کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ جو زیادہ دوا کی ضرورت نہ پڑے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انسان جب یہ انگریزی دوائیں کھاتا ہے تو ایک چیز کے لیے مفید ہوتی ہے لیکن دوسری اس سے بہت سی مشکلات سامنے آتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ ہم زیادہ مریض ہی نہ ہوں تاکہ زیادہ دوا کھانے کی ضرورت نہ پڑے. اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید خادم حسین رضوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
آپ کے اس سوال کے جواب میں میں آپ کی خدمت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گا، جس میں امیر المومنین اپنے فرزند ارجمند کو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو وصیت فرماتے ہیں، اے بیٹا، اگر تو چاہے کہ کوئی بیماری کبھی تجھے لاحق نہ ہو تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ سفارشات کر رہا ہوں. سب سے پہلے، جب تک آپ کو بھوک نہ ہو کوئی کھانا نہ کھانا، اور جب کھانا کھا رہے ہوں اور ابھی کچھ بھوک کی طلب باقی ہو تو کھانے سے دستبردار ہو جانا، اور جب بیت الخلاء کی ضرورت محسوس ہو تو حتماً بیت الخلاء جانا، اور جب کھانا کھا رہے ہوں تو اپنے کھانے کو آرام آرام سے اور چبا چبا کے کھائیے. اگر آپ یہ تین چار کام کریں گے تو آپ کو کبھی کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آپ کا بدن کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اگر ہم بھی چاہیں کہ اپنے بدن کو ہمیشہ صحیح ہو سالم رکھیں اور ہمارا بدن کبھی بیمار نہ ہو تو ہمیں چاہیے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو کھانے کے پروگرام کو منظم بنائیں۔
ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیا، اور یہ آپ کے سوالات تھے جو آپ نے ہمیں بھیجے تھے، اور ہمارے مہمانوں نے جو جوابات دیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ہم آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ اگر کوئی بھی سوال آپ کے سامنے ہو آپ ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔